نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کو شروع کریں گے براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے اس سورۃ کا خلاصہ جو اپنی جگہ بذات خود ایک پورا لیسن ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو صرف پوائنٹس دوں اور جو اس سورت میں چیزیں آنے والی ہیں اس کو ان کی آیتوں کے ساتھ پڑھنا تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے اس سورت کے نہ کیونکہ اس سورت کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اور دعا کرتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کی طلب اور تڑپ ہو کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سیرت کو پڑھیں اگر کسی کو قرآن اور سیرت کو اکٹھا پڑھنے کا شوق ہو تو سورت الاحزاب اس کی بہترین مثال ہے نام سے لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی کسی جنگ کا ذکر ہے یعنی لفظ احزاب سے ایک جنگی صورت سمجھیں گے کا ذکر موجود ہے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے لیکن اصل میں ہے پھیلے ہوئے اور در نسل سے باپ دادا عقل کو استعمال کیے بغیر وہ اختیار کی پھر اللہ تعالیٰ جب ان میں سے کسی رسم کو دیتا ہے اس کے ساتھ کیسے جنگ اگر صرف صورت کے نام دیکھتے ہیں تو حقیقت ہے کہ سورت کا نام جو ہے سورت کی آیتوں میں سے ہی ہے آیت نمبر 20 میں ہم پڑھنا الاحزاب کہ وہ سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ نہیں گئے تو یہ لفظ الاحزاب اس میں زمانہ نزول دیکھ لیجئے تو یہ سورت غزوہ الاحزاب شوال 5 ہجری میں نازل ہوئی تین بڑی چیزیں اس سورت میں ہم پڑھیں گے نمبر ایک غزوہ الاحزاب شوال 5 ہجری میں دوسرا غزوہ بنو قریظہ ذیقعد 5 ہجری میں اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی سے نکاح جو اسی سال ذیقعد میں ہوا سارے واقعات اسی کے اندر گھومتے ہیں لیکن جس مضمون سے سورت شروع ہوتی ہے اگر اس کو دیکھیں تو سورت الاحزاب کیا ہے ایک ایسی سورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس میں حق اور باطل کی کشمکش اپنے عروج پر ہے سیاہ تاریک رات سے ابھرتی ہوئی روشنی سراج منیر کی سی ہے اس صورت جاہلی معاشرے میں پھیلے ہوئے رسم و رواج اور ان کے آثار کو مٹانے کی کوششیں نظر آئیں گی اور ان رسوم و رواج کو جو معاشروں کی جڑوں کے اندر اتر چکے ہوتے ہیں ان کو اکھیڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ہم سب بھی جانتے ہیں لوگوں کو آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں لوگ خوشی سے اٹھتے ہیں آپ لوگوں سے کہیں کہ سود نہ لیں وہ کہتے ہیں واقعی صحیح کہتے ہیں لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ شادی سنت کے مطابق کریں تو اس میں بہت بہت فتنے اٹھتے ہیں کسی بھی معاشرے میں جو دین عام طور پہ پھیلا ہوتا ہے نا وہ باپ دادا کے نام پر رواجی دین ہوتا ہے اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کام کو کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نشانہ بنایا گیا اور ایسی ایسی رسمیں ٹوٹیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں اسی طرح اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ عورت کو کیا مقام ملتا ہے ازواج مطہرات کے توسط سے ایک عام عورت کے مقام کو بلند کیا گیا مثالی گھرانے کی خواتین کیسی ہوتی ہیں اور آج بھی عورت کو آئیڈیل وومن بنانے کی کیا تدبیر ہے اس صورت میں انشاءاللہ ہمیں ملے گا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیکج ہے مثالی گھرانے کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہی دین آئے ہماری نسلوں میں جو رہے تو اس کے لیے ہمیں اس صورت سے مدد لینی پڑے گی سب سے قیمتی گھرانہ ہمارے سامنے یہاں رول ماڈل کے طور پر ہے یہ وہ گھر ہے کہ جس میں 23 سالوں تک اللہ کے قرآن کی وحی برستی رہی گھر کوئی بہت فینسی نہیں تھے لیکن وہاں سے جو روشنی پھوٹی آج تک اس کے اثرات ہمیں دکھتی ہیں پھر اسی طرح اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کا ذکر ہے ملئے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کس طرح درود بھیجتے ہیں فرشتوں کی طرف سے درجات کی بلندی کی دعائیں کیسے کی جاتی ہیں ادھر اس کا ذکر ملے گا پھر اسی طرح صورت الاحزاب میں امانت کا ذکر بھی ہے یہ صورت امانت ہے صدیوں کا سفر طے کر کے ہمارے پاس آئی ہے تو اس صورت کو پڑھنے کے لیے اگر ہم اس وقت تیار ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مدنی صورت ہے ابھی بہت ساری مکی صورتیں پڑھ کے آئے ہیں میں اپنے دل سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ تو بہت ہی ریلیکس ہو گئے ہیں صورت نور کے بعد اب یہ پہلی صورت آ رہی ہے مکی صورتیں دل دماغ حاضر کیے بغیر بھی سن لیں تو سمجھ آتی ہیں لیکن مدنی صورتوں میں دل، دماغ، عقل، جوارح، آنکھوں، کان سب کو رکھ کر دل کی دھڑکنوں سے سمینا واتانا کا کام لینا ہوتا ہے. ایک اور بات کہہ دوں کہ شاید یہ آخری مہر ہوگی میرے اور آپ کے اوپر کہ جو ہمیں بہت سے اپنے اعمال کو بدلنے کی دعوت دے گی ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ خواتین کو ایک بار پھر خاتون بننا اور عورت بننا سکھایا جاتا ہے. 73 آیتیں، 9 رکوع ہیں، دیکھنے میں چھوٹی صورت ہے لیکن مزاج بہت بڑا ہے. اس پوری صورت کے اگر مضامین کو موضوعات کے اعتبار سے اگر بانٹوں، چند آیتوں کے نمبر نوٹ کراتی ہوں، 7 مختلف موضوع ہم پڑھیں گے اس صورت میں، جس میں انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا اسلامی نظر حیات کی روشنی میں ایک اسلامی معاشرے کو کیسے منظم کیا جائے، آرگنائز کیسا کیا جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت نور کی طرح یہ سورت بھی ہمیں معاشرتی زندگی کی اصلاح سکھاتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لائف اس میں اچھی سے اچھی کی جا سکتی ہے. پہلا موضوع جو اس سورت کا ہم دیکھیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا ارادہ، اس کی ہدایات کی پیروی کی دعوت، اس سے ڈرنا، اس پر توکل اور اس کی وحی کی اتباع. صرف آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے جس میں یہ ٹاپک ہے، پوری سورت میں بکھرا ہوا ہے لیکن میں آیتوں کے صرف نمبر بولوں گی، بعد میں انشاءاللہ اسی کی تفسیر میں آپ یہ باتیں سنیں گے. پہلی آیت نمبر 1 ہی ہے جس میں ہمیں تقویٰ سکھایا جا رہا ہے. دوسری آیت نمبر 2 ہے جس کے اندر وحی کی اتباع سکھائی جا رہی ہے. تیسرا توکل ہے آیت نمبر 3 میں. پھر دوسری چیز اس صورت میں اجتماعی رسوم کی اصلاحات ہیں آیت نمبر 4 میں. منہ بولے بیٹوں کو وراثت نہیں ملے گی، یعنی آج کا ہمارا بہت بنیادی ٹاپک جو اس سبق ہے نا وہ اڈاپشن ہے، کہ کیا مسلمان کسی دوسرے کا بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کریں گے تو کیسے کریں گے اور کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، آیت نمبر 4 میں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کا جو لقب ملا وہ آج اس صورت میں ہے، آیت نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دوستوں کی نسبت رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، آیت نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 36 میں یہ سیکھیں گے کہ جب اللہ کسی کام کا حکم دے دے تو کسی کا نام لے کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کہ شوہر نہیں چاہتے تو بچے نہیں پسند کرتے یا کوئی اور. اسی طرح سے ایک اور اسی میں ہمیں بات پتہ چلے گی، کسی انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی انسان کی زندگی دو روحی نہیں چل سکتی، آیت نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے. یہ سارا حصہ جو بتایا نا یہ تو اللہ تعالیٰ سے ریلیونٹ تھا. دوسرا حصہ جو ہے نا یہ غزوہ الاحزاب اور غزوہ بنو قریظہ، ان کا ذکر ہے آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آندھی اور لشکروں کو بھیج کر دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورت الانفال میں، بقرہ میں، کہ فرشتے بھیجے گئے تھے بدر اور احد میں. بدر اور احد میں مدد فرشتوں کے ذریعے کی گئی تھی، غزوہ خندق میں مدد ہواؤں کو بھیج کے کی گئی تھی، اور اللہ نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ سب اللہ کے لشکر ہیں، تم کیا کہو، اللہ جس کو بلائے گا وہ اس کے حکم پہ لبیک کہے گا، آیت نمبر 10 میں بھی ہمیں اسی کا ذکر ہے. پھر اسی طرح آیت نمبر 12 میں منافقوں کے حالات کی تصویر کشی ہے، کیونکہ جنگوں کے ذکر کے ساتھ ہی منافق بھی کھل کے آتے ہیں، آیت نمبر 13 میں بھی یہی ہے. اور آیت نمبر 16 میں افواہ سازی اور افواہیں پھیلانے والے، یعنی جو حوصلے توڑنے والی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے، دین سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کا تذکرہ ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح سے آیت نمبر 17 میں بھی، کہ جب اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا. پھر اسی طرح آیت نمبر 18 میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. آیت نمبر 19 تو بہت ہی زبردست ہے، منافق کی ایسے لگتا ہے کہ ایک تصویر کھینچ کے اسکرین پہ ڈال دی گئی، کہ دل میں بخل، آنکھوں میں خوف، دیدے گھماتے ہیں، اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو غشی پڑنے لگتی ہے، خوف دور ہو جائے تو فائدوں کے حریص بن کر تیز چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ پھر آیت نمبر 21 میں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا گیا۔ آیت نمبر 22 میں بتایا گیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے ان کو کیسے پورا کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل بھی دین کے راستے میں آ جائیں تو وہ اللہ کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اور آیت 25 میں بھی یہی بات ہے۔ یہ تو دو حصے، پہلا کیا دیکھا ہم نے، اللہ کی ذات سے تعلق، دوسرا دیکھا خندق اور بنو قریظہ کا تذکرہ۔ تیسرا حصہ جو شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کے نبی کے گھرانے کی بات ہے، مثالی گھرانہ، ہوم سویٹ ہوم۔ آیت نمبر 28 میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو اللہ کے نبی کا ایک معاملہ پیش آیا تھا اس کا ذکر ہے، آپ نے ایلا کر لیا تھا اپنی بیویوں سے۔ آیت 29 میں ان کو چوائس دے دی گئی کہ مجھے چھوڑ کر دنیا کی دولت لے لو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ آیت نمبر 31 جو 22 پارے کی پہلی آیت ہوگی، یہ ازواج مطہرات کی دوہری ذمہ داری کا ذکر ہے ہم سب کے لیے بھی، کہ جب اللہ ہمیں قرآن کی دولت دے رہا ہے تو دن بدن ہم پر ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح مثالی گھرانے کے توسط سے عورت اور مرد کی حدیں مقرر کی جاتی ہیں آیت نمبر 32 میں، کہ ضرورت پڑنے پہ عورت بات کرے تو کس طرح کرے، اور عورت اور مرد کے آپس میں تعلق کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 33 میں عورتوں کو ان کا خوبصورت مقام، گھر، پیارا گھر بتا دیا، لیکن ضرورت پہ باہر نکلو تو پھر جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فکر کرو۔ پھر اسی طرح آیت 34 سے آپ کو ایک دلیل ملے گی 34 سے، کہ عورتیں بھی پڑھنے پڑھانے کا کام کر سکتی ہیں اور کرنا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، تو آپ بتا دیجئے گا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 میں لکھا ہے۔ پھر اسی طرح آیت 35 میں ریئل ایکویلٹی، برابری، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے، کس کس میدان میں عورت اور مرد برابر ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کا چوتھا حصہ جو ہے یہ رسم و رواج کے مٹانے کی طرف ہے، اور اسی میں ختم نبوت کا بھی ہے۔ اس سورت کا ایک بنیادی جس طرح آپ کا ٹاپک ختم نبوت بھی ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی کہ چاہے رسول کی پھوپھی زاد بہن ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ ان کے لیے کوئی فیصلہ کر چکا تو ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت 37 سے ایڈاپشن اور متبنا، یعنی منہ بولے بیٹے کے بارے میں اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کے قانون کو منسوخ جو کیا گیا اس کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے پانچواں حصہ جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں، سراج منیر آیت 45، بشیرم و نذیرم و داعین الی اللہ باذنہ و سراج منیرا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں کیوں تھیں، تعدد ازواج کہتے ہیں اس کو، اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا اس میں انشاءاللہ۔ اور پھر آیت 53 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر آیت اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے نا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 57 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایزا دینے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر ہے۔ چھٹا حصہ جو سورت کا ہے وہ حجاب کے احکامات پر مبنی ہے۔ آیت 53 میں بتایا گیا کہ اگر ضرورت عورتوں سے کچھ بات کرنی پڑے تو حجاب کے پیچھے سے کرو، یعنی بیچ میں آڑ ہونی چاہیے پردے کی۔ پھر آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک عورت کے محرم کون ہے، تیسرا مقام ہے جہاں ہم یہ پڑھیں گے، سورہ نساء، پھر سورت نور، اور اب یہاں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک عورت کن مردوں کے سامنے اپنے آپ کو کھول سکتی ہے۔ پھر بھی لوگوں کو یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ واقعی عورت کا پردہ ہے کہ نہیں۔ پھر آیت 58 میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان والی عورتوں پر باتیں کرتے ہیں، آج کی زبان میں کہہ لیں کہ ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، تو پھر وہ کس گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ اور ساتواں حصہ پھر قیامت اور امانت کا ہے. آیت 63 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, اور 65:4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ مزید جھلکیاں دکھائیں, اور آخری آیتوں میں پھر امانت کا ذکر ہے آیت 72 میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس پوری صورت کا حق ادا کر سکیں, اس لیے کہ حقیقت ہے کہ وہ محاورہ بھی یہاں چھوٹا لگ رہا ہے کہ دریا کو گزر میں بند کرنا. اب میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس طرح سے پڑھاؤں کہ یہ تینوں بنیادی ٹاپک اس صورت کے ہمارے اس میں کلیئر ہو جائے. غزوہ خندق, غزوہ بنو قریظہ, اور حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح, اور اس کی برکت سے جو مسلمانوں کو احکامات نہ ملے وہ کون سے تھے. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی کہ وہ بھی لے لے, کیونکہ ہر صورت سے پہلے ہم کرتے ہیں, ہم جو صورتوں کا دوسری صورتوں کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں. پچھلی صورت کون سی تھی؟ صورت سجدہ. اس کی آخری آیتوں میں کیا تھا, کیا پیغام ہے صورت سجدہ کے آخر میں؟ جی مجھے لگ رہا ہے میرے کان بھی بہت ساری آوازیں دے رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ, آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور یہ بھی انتظار کریں ہم بھی کریں. یعنی سورت سجدہ کی آخری آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے پھر اب آپ کی حجت پوری ہوئی, ان کو چھوڑ دیں. سورت العذاب کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مان. تو دونوں میں آپ کو رب دکھ رہا ہے کہ پریشر میں مت آئیں, چاہے وہ پیئر پریشر ہو, چاہے فیملی پریشر ہو, چاہے رسم و رواج کا پریشر ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت العذاب اور سورت نور کا جوڑ ہے, ہم نے پیچھے بات کی تھی سورت نور پڑھتے ہوئے بھی, دونوں مدنی صورتیں, ترتیب میں بھی دونوں کو دیکھیں مصحف کے اعتبار سے تو ایک مناسبت کیا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے گروپ کی آخری واحد مدنی صورت, یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ سورت نور سے پہلے بہت ساری مکی صورتیں آئی تھیں اور اس گروپ کا اختتام سورت نور پہ ہوا. اسی طرح بہت ساری مکی صورتوں کے بعد اب ہم یہاں پڑھ, ٹھیک ہے, سورہ یونس سے مومنون تک مکی صورتیں تھیں, پھر سورت نور آئی, تو یہاں سورہ فرقان سے سجدہ. کتنی مکی صورتیں پڑھی ہیں ہم نے, آپ کو یاد ہے؟ 8 مکی صورتیں پڑھی ہیں, اور اب سورت الاحزاب آ رہی ہے. سورت نور پہلے نازل ہوئی تھی کہ احزاب؟ جی وہاں آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب میں سورت نور پہلے ہے, لیکن سورت نور 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی غزوہ الاحزاب کے 1 سال بعد, جبکہ سورت الاحزاب اس سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی. اسی لیے کچھ احکامات سنتے وقت آپ کو فیل ہوگا کہ اچھا پہلے تو بات کچھ اور تھی تو اب کچھ اور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ترتیب میں بہت بڑی حکمتیں ہیں. سورت نور میں خلافت کے قیام کی خوشخبری تھی, یاد ہے آپ کو آیت؟ سورت نور کے آیت 35 میں کیا تھا کہ اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ وہ خلافت ملے گی. اس سورت سورت العذاب کے آیت 35 میں بھی ہم دیکھیں گے اسی غلبے کی بات ہے. بلکہ اگر ساری باتوں کو جمع کر دو نا تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے مدینہ میں آنے کے بعد غزوہ خندق سے مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو گیا تھا. یہ جہاں وہ آیتیں آئیں گی نا وہاں میں کچھ باتیں لکھاؤں گی, پھر انجوائے کریں گے. مجھے پتا ہے کہ ٹو مینی انفارمیشنز ہیں, لیکن اگر میں نے نہ دی تو میں خوش نہیں ہوں گی, اور دے رہی ہوں تو آپ نہ خوش ہیں, تو خوش ہو جائیں. ہم سورت شروع کرتے ہیں. بعض لوگ شروع میں جو انٹرو کہتی ہیں نا اس کو دیکھتے رہتے ہیں, مجھے کچھ نہیں لکھتے, وہ سوچتے ہیں یہ ایسی ابھی باتیں کر رہی ہیں, ابھی قرآن پڑھیں گی تو پھر ہم دیکھیں گے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں پڑھے بغیر ہم کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کا مزاج. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ سیرت کو پڑھے بغیر یا جو ان صورتوں کا ربط اس کے بغیر تفسیر کراتے ہیں, اسٹوڈنٹس کس طرح کیا سمجھ کے جاتے ہوں گے, صرف اس آیت کو ہی سمجھ لیتے ہیں, کن حالات میں اتری وہ نہیں پتہ چلتا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا. اب ہم لیں گے سورت کو براہ راست لفظوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی, اتق اللہ, اللہ سے ڈریے. اور یہ پہلا بات لکھ لیجئے ڈوز, پھر دوسرا کیا کہا, ولا تطیع الکافرین, اور مت کہنا مانیے کافروں کا, اور کن کا, والمنافقین, اور منافقوں کا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان اللہ کان علیمن حکیما, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت ہے. ذرا آپ اس ایک آیت کی ترتیب پہ غور کیجئے تو آپ کا دل شکر کے جذبے سے بھر جائے گا بغیر کسی تمہید کے. سورت شروع ہوتی ہے بغیر حروف مقطعات کے, قرآن کے ذکر کے, اللہ کی صفت کے, اور اس ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں ہیں. چلے ڈوز کو ڈو کر لے, حکم کیا ہے؟ اتق اللہ, اور یہ ایسا حکم ہے جس میں بہت سارے احکامات خود ہی آتے ہیں. اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا جیسا کہ غیروں کا خیال ہے تو کیا اللہ کے نبی خود کو یہ کہتے؟ او محمد اللہ سے ڈرو. اور دوسری بات ڈونٹ لا تطیع الکافرین والمنافقین. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے بھی ہم نے بات کی تھی سورت فاتحہ پہ کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. یہ میں اور آپ تو مانگیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگتے تھے؟ یاد ہے آپ کو وہ سوال اٹھایا تھا. کوئی کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ ہمارا اپنا نبی ہی صراط مستقیم پہ نہیں تھا تبھی تو مانگ رہا تھا. دیکھیے انسان وہی چیز مانگتا نا جو نہیں ہوتی. تو وہاں آپ کو جواب بتایا گیا تھا کہ ہدایت کے چار درجے ہوتے ہیں. پہلے راستہ پتہ نہیں ہے تو بتا دے, بتایا ہوا ہے تو آپ چلا دے, چل رہے ہیں تو استقامت دے, اور استقامت ہے تو مرتے دم تک رکھنا توفیق ارشاد تک. تو نبی جب کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم تو آخری درجہ تھا کہ اللہ ہدایت پتہ کیا ہے, چل بھی رہے ہیں, استقامت بھی ہے, اب مرتے دم تک اسی پہ رکھنا. میں اور آپ آج جب کہتے اہدنا الصراط المستقیم تو ہو سکتا ہے ہم میں سے پہلے درجے پہ ہوں, ابھی اللہ دین سیکھا ہی نہیں سکھا دے. اب الحمدللہ 20-21 بارے پڑھ لیے تو اب کیا کہتے ہیں, اللہ رستہ تو پتہ چل گیا الحمدللہ, اب چلا دے. اور ہم میں سے بہت سارے عمل میں چل بھی پڑے ہوں گے الحمدللہ, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اب اسی پہ استقامت دینا. اور کچھ جو استقامت کے درجے پہ بھی ماشاءاللہ فائز ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب مرتے دم تک ہماری زندگی اس کتاب کے سیرے. فرق ہے نا. اسی طرح یہاں یا ایھا النبی یتق اللہ کہہ کر جو تقویٰ کا حکم ہے, تو اگر ہم اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانیں تو تقویٰ کے بھی درجے ہوتے ہیں. اور تقویٰ کا آخری درجہ کا نخترا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے. گویا کہ یہاں معنی کیا ہوگا کہ نبی جس طرح آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اسی طرح سے ڈرتے رہیے, چھوڑ نہ دیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے پہنچ گئے اور اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی ہر لمحے اس بات کی فکر کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایسے احکامات جس میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے, اس میں کہا نبی کو جاتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. تو ساری ایمانی ٹھیک ہے, ہمارا اس میں عمل تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. ہمارا اتنا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے. اور یہ جملہ ایک دفعہ کسی بدوی نے اللہ کے نبی کو کہہ دیا تھا کہ محمد ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو, تو آپ اتنا زیادہ اس پہ رنجیدہ ہوئے, آپ نے کہا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا. روایات ایسی ملتی ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے میں سب سے آگے ہوں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک موقع پہ کہہ دیا کہ اے عمر اللہ سے ڈر, تو ایسی خشیت طاری ہوئی حضرت عمر کے اوپر کہ اپنا گال زمین پہ چپکا دیا اور رونے لگے, کہنے لگے تم نے مجھے بہت بڑی ہستی کا ڈر دیا. جب کوئی ہمیں کہتا ہے اللہ سے ڈرو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے تم ڈرو. میں نہیں ڈرتی, میں بہت ڈرتی ہوں, تمہیں کیا پتا میں اندر سے اللہ سے کتنی ڈرتی ہوں, یہ الگ بات ہے کہ میری زندگی میں اس کی جھلک نظر نہیں آتی. تو یاد رکھیے حقیقی ڈر عمل کا شوق پیدا کرتا ہے. جب سچا ڈر ہوتا ہے اللہ کا تو انسان حقیقت میں اللہ سے کانپ کانپ جاتا ہے, تو اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. لیکن یہاں جو اگلی بات ہے یہ بڑی قابل غور ہے کہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین. کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کافروں اور منافقوں کے کہنے پہ بتوں کی پوجا شروع کر رہے تھے؟ کون سی اطاعت تھی ادھر؟ یہاں بڑے قابل غور نقطہ ہے, اس کو غور سے سمجھیے گا. ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بت تو نہیں پوج رہے تھے, نہ ان کی طرح مندروں میں گھنٹیاں بجا رہے تھے, نہ ان کی بات تھی. یہاں ان کی اطاعت سے مداد علی زندگی کی اطاعت ہے. کیونکہ اب آگے ایک حکم بڑا سخت آنے والا تھا جس کے بارے میں بشری تقاضے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا تو لوگ تو مجھے بڑی باتیں کریں گے کہ دیکھو دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اتق اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خوشی کا خیال نہ رکھو. حقیقت میں یہ آیتیں جو ہیں یہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا جو حکم تھا اس کے تناظر میں جو آگے ابھی آنے والا ہے, لیکن یہاں تمہید بنا کے بتا دیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے بدنامی کا خطرہ مول لینا پڑے تو لیں, اپنی عزت پر دشمن کے حملوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑے تو کریے, کیونکہ اللہ کی ذات نے یہ معاملہ بتا دیا کہ یہ ہوگا. رشتوں کے معاملے میں لوگوں کی باتوں سے ڈر کر انسان غلط فیصلے کر لے تو اللہ بھی ناراض تو لوگ بھی کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو لہٰذا بدنامی کے خوف سے نہ ڈریں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ آپ سے کیا کہیں گے کیسے ہوگا, بلکہ کیا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کی حالت پتہ ہے. آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو ڈیٹیلز اور بھی زیادہ پتہ چلے گی کہ لفظ امر ہوتا ہے نا, امر حکم. اب یہاں جیسے اتق اللہ حکم ہے, لیکن حکم میں مشورہ بھی شامل ہوتا ہے, ڈیلیکیٹ قسم کی فارم ہوتی ہے حکم کی لی. تو یہاں اطاعت کے معنوں میں حکم کی بات کی جائے یا لا تطیعوا کی بات کی جائے, یہاں اللہ کے نبی کو حکم دینے سے زیادہ مشورہ دیا جا رہا ہے. خیر چھوڑ دیجئے جو بھی ہے, آگے چلتے ہیں. کریں کیا, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اور آپ پیروی کیجئے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے. اشارہ ہے اب آگے آنے والے حکم کا کہ بس جب اللہ کا حکم آ جائے تو ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے, لوگ کیا کہیں گے اس بات کو کروں گی تو اس کا ریئیکشن کیا شو ہوگا, آپ اس کو نہ دیکھیں. کیونکہ ان اللہ کا نبی ما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب انسان ہونے کے ناطے انسان سوچتا ہے کہ میری تو عزت ختم ہو جائے گی, لوگ میرا دین کیسے قبول کریں گے اگر ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دیکھو اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. اور یہ آپ سب کو پتہ ہے, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اور آپ پیروی کیجیے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے. اللہ کی بات تو فوراً مانیں, بندوں کی ضروری تو نہیں کہ فوراً مانیں. ان اللہ کا نبی ما عملون خبیرا, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اس کو اس سے خبردار ہے. کرو کیا, وتوکل علی اللہ, اور توکل کیجیے اللہ پر, کیونکہ وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے. یعنی آپ کو لوگوں کے جو نیگیٹو پروپیگنڈے کا خطرہ ہے اس کو نظر انداز کیجئے, عزت اللہ کے ہاتھ میں وہ دے گا. اللہ پہ توکل کریں, بھروسہ کیجئے, اللہ کا سہارا آپ کے لیے کافی. دیکھیں یہ باتیں ہم نے انٹرو میں کی ہیں نا, یہ تینوں آیتیں انسان کو بہت جرات مند بناتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے حکم پر پورا پورا چلنا چاہتے ہیں, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ پہ چلنا چاہتے ہیں, اس حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, کرتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے. تو میرے اور آپ کے لیے ان تین آیتوں میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے, جب عمل کا وقت آ جائے پھر کانوں میں روئی دے لیں اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال لیں لوگوں سے. لوگ کیا کہیں گے, بدنام کر دیں گے, باتیں ہوں گی, اور سب سے زیادہ ہمیں فکر لگ جاتی ہے اس وقت اپنے دین کی کہ لوگ کہیں گے یہ دین والے ہیں, چلو ہم ان کا دین ہی نہیں لیتے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, عزت اللہ کے حکم ماننے میں ہے. آپ کہتے ہیں عزت کا مسئلہ, بیٹی کی شادی, بیٹے کے سسرال, پہلی شادی, آخری شادی, بھائی کے گھر شادی, کیونکہ ابھی سورت پوری میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں. ہم بعض دفعہ نمازوں میں اللہ سے ڈرتے, روزوں میں اللہ سے ڈرتے, سود کے لین دین میں اللہ سے ڈرتے, لیکن ذاتی زندگی کے جو محاذ ہوتے ہیں نا اس میں لوگوں سے ڈرنے رکھتے ہیں, ہے ایسا کہ نہیں؟ امیجن کیجئے آپ گاڑی چلا رہی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, آپ چند منٹ کے لیے اس کو سٹیئرنگ دے سکتی ہیں؟ وہ چند سیکنڈ کا سٹیئرنگ اس کو دینا کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی گاڑی کو روڈ سے اتار کے کھائی میں گرا سکتا ہے. اسی طرح ہم جب صراط مستقیم پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, چاہے کسی رسم کے نام پہ, کسی کی خوشی کے نام پہ, کسی کی ناراضگی کے خوف کے نام پہ, چند منٹ کے لیے اپنے عمل کا سٹیئرنگ دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے نا تو وہ آپ کو لڑکا دے گا. कलाबाजियां गाती हुई गाड़ी आपकी सिराते मुस्तकीम से गिर जाएगी और शायद फिर आप वापस कभी ना ऊपर आ सकें। ये अमली टेस्ट होते हैं, ये जो नमाजों में या का नाबुद व या का नस्तीन है और कूम ही का नतीन है, इसका पता ही अमली जिंदगी में पड़ता है। और कब लगता है? जब अमल की चोट पड़ती है। आज हमारे यहाँ दीन की बात का असर क्यों नहीं है? दीन वालों की बात को सुनकर भी लोग रिलैक्स क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उनको पता कि जब इनके अपने घर में ये मौका पड़ना है, इन्होंने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि ये भी उतने ही मजबूर है जितने हम मजबूर हैं। जब इनके शौहर ने घर लेना है तो ये भी उतने ही मजबूर है जितने हम हैं, इन्होंने भी ले ही लेना है। तो उस वक्त फिर अमल का जोर खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं, फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, क्या होगा? बेटी की शादी टूट जाएगी ना, फिर क्या होगा? तुम्हारे बेटे को लड़की नहीं देगा जिसने दी थी? वो कहता है अच्छा ये रस्म नहीं करते तो जाओ, फिर तो चले जाओ। अल्लाह ने उसे अच्छी देनी है, उसके खजानों में कमी नहीं है। जो छुटता है ना उससे अच्छा मिलता है, ये फितरत का असूल है। शर्त एक है, वत्तवक्कल अल्लाह। तो अल्लाह ने अपने नबी को जहन तैयार करवा दिया उनका कि ये जो रस्म अब आपके हाथ से टूटने वाली है, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा।